يا علي مدد الوائز ابو علي وائز نمبر 34
26th of April 1991 Vice in North Jamaat Khana of Calgary Yali Mawdat Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ala Muhammad al-Mustafa ila qayama জিরে রাজা কায় আছে কুপন মন খে কস্তুরি তেনে সতপন্থ নো ঢাকন দিজে কবু কবু এসা ওয়ায়ে জো ওয়েসে তো নাম সাহেবাজি কা লিজে রে ধরি ওড়ম কন্দ বার ওইনে ছুটো আগড মারগ ওসমো জিরে মৌলানা হাজার ইমাম পেশলাত পুরো মুমিন আল্লাহ দিনদারো ইনসান কবি ভি জিন্দগি মে এক জেসি হালত মে নহীন রহতা আর ইনসান কে খুদা নে জিতনি ভি খুদাই বনাই হ্যায় ये तमाम चीजें एक हालत में नहीं रहती बढ़ती रहती हैं घटती रहती हैं मिटती रहती हैं खुदा नई नई चीजें बनाता रहता है खुदा हमेशा है हमेशा रहेगा इसी तरह से उसकी जो सिफातें हैं यानी खुदा ताला की जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि वो रहीम है تو وہ ہر وقت رحیم ہے اگر وہ رب ہے تو وہ ہر وقت رب ہے اسی طرح سے وہ خالق ہے یعنی کریئٹر ہے تو ہم کرسچنوں کی طرح یا اور دوسرے مذہبوں کی طرح ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے چھ دن میں یہ کریئشن کر کے اور پھر ساتویں دن آرام کرنے کے لیے چلا گیا ہم یہ نہیں مانتے خدا کو تھکورا نہیں ہے خدا لیزی نہیں ہے اور کوئی چیز میں خدا مجبور نہیں ہے خدا ہیلپ لیس کبھی نہیں ہوا اور وہ کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں بنا وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ ہمارا جو صبح کی ہم تسبیح میں بولتے ہیں نا کہ اللہ سمد ہر چیز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو خدا تعالیٰ اگر کریئٹر ہے تو وہ ہر وقت کریئٹر ہے وہ نئی نئی دنیایں بناتا رہتا ہے نئی نئی روحیں پیدا کرتا رہتا ہے صرف وہی ایک ذات پاک ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جو کچھ اس نے کریئٹ کیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے کل من علیہ فان ہر چیز کلو مینس پاسٹ پریزنٹ فیوچر عربی زبان کے اس لفظ میں یہ تمام چیزیں آ گئیں جو پاسٹ میں تھیں یا پریزنٹ میں ہیں اور فیوچر میں آنے والی ہیں کلو من علیہ فان ہر شے مٹ جانے والی ہے تو جو چیز مٹتی ہے وہ بنتی بھی ہے یعنی پہلے بنی پھر وہ بڑی پھر اس میں ویکنیس آئی پھر وہ مٹ گئی خدا نے یہ ساری سرشٹی اس طرح بنائی آپ کوئی بھی چیز لے لو پلانٹس کو لے لو جانوروں کو لے لو انسان کو لے لو یہاں تک کہ جو سٹارز ہیں کروڑوں اب جو مائل دور ہیں ہمارے سے, بلینز مائل دور ہیں, اتنے دور ہیں کہ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ جو 186,300 مائلز پر سیکنڈ ہے, اگر اس سپیڈ سے بھی ہم جائیں تو ہم کو چار چار پانچ پانچ ملین برس لگے وہاں پہنچنے کے لیے. یہ تمام چیزیں خدا نے بنائی ہیں, آہستہ آہستہ وہ بڑھتی ہیں. ہماری زمین اسی طرح سے ہی نہیں بن گئی, یہ زمین ایک بال تھا, آگ کا بال تھا جو سورج میں سے نکلا, جلتا ہوا یہ بال, اس کو لاکھوں کروڑوں برس لگے ٹھنڈا ہونے کے لیے. میں یہ بات آپ کو سائنس کی نہیں کہہ رہا, گنانو کی کہہ رہا. سائنس نے تو ابھی معلوم کیا ہے بہت سی چیزوں کو, مگر ہمارے پیروں نے ہمیں سینکڑوں برس پہلے ہم کو یہ چیزیں بتائی ہیں, زمین کس طرح پیدا ہوئی اور زمین کس طرح ختم ہوگی ہمارے پیروں نے گنانوں میں فرمایا ہے. ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ یہ زمین سورج کے نزدیک جاتی رہی ہے, جاتی رہے گی, اور اس طرح سے ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر پہنچے گی کہ یہ سورج زمین کو کھینچ لے گا. سوری, یہ سورج زمین کو کھینچ لے گا اور زمین جل جائے گی فرکشن سے. اسی طرح سے خدا نئی نئی دنیا بنا رہا ہے, نئے نئے سٹارز بنا رہا ہے, نئی نئی کریشن بنا رہا ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں سب باتیں کہہ کے کہ ہر چیز جو خدا بناتا ہے وہ ایک دن مٹ جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی چیز کو سٹیبلٹی نہیں ہے. ہم انسان ہیں, خدا کی تمام کریشن میں ہم بیسٹ کریئٹڈ ہیں, انسان سے اعلی کریشن اور کوئی نہیں, اور ہمارا حال بھی ایسا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں 7-8 پاؤنڈ کا ہمارا وزن ہوتا ہے, پھر بڑھتے رہتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, مٹھیاں بند ہوتی ہیں, منہ بند ہوتا ہے, اس کو آواز دو تو سنتا نہیں, کان تو ہیں لیکن سنتا نہیں, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں, زبان ہے مگر بولتا نہیں, ہاتھ ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں, پاؤں بھی ہیں مگر نہیں چل سکتا. ہے پرفیکٹ انسان, مگر اس کے اندر ابھی تک وہ انسان کی جو ایڈوانسمنٹ ہے عمر کے اور بدن کے حساب سے اس کو دیری ہے. مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کی نظر ٹھہرتی ہے, 3-4 مہینے کے بعد وہ آوازیں رجسٹر کرتا ہے, ہوں ہوں کرتا ہے 2-2-3-3 مہینے کی عمر کے بعد, آہستہ آہستہ چیزوں کو پکڑنا لگتا ہے, رجسٹر کرتا ہے, ہنستا ہے, روتا ہے, اور برس ایک تک چلنے کے لائق ہو جاتا ہے, اور پھر یہ جوان ہوتا ہے, 20-25 برس کی عمر میں پرفیکٹ انسان بن گیا. کیا ختم ہو گیا اس کی ترقی, اس کی جو گروتھ تھی ختم ہو گئی؟ نہیں دیندارو, یہ تو بدن گرو ہوا اور ایک میچورٹی کی لائن پہ پہنچ کے جو بٹوین 18-24 ایئرز ہوتے ہیں مرد کے لیے اور 16-22 عورتوں کے لیے ہوتی ہیں, یہ لائن آف میچورٹی ہو جاتی ہے. اس کے بعد بدن نہیں بڑھتا, لیکن برین ابھی نہیں بڑھا. 20-25 برس کی عمر تک برین کا جو سبسٹنس ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گیا ماں کے پیٹ میں ہی, پھر بعد میں وہ ڈیولپ ہوتا ہے. انسان کا جو برین ہے وہ ڈبل سائز کا ہو جاتا ہے جوانی تک, لیکن گردن سے لے کے کمر تک یہ جو ٹورسو ہے یہ 3 گنا ہوتا ہے, اور کمر سے لے کے پاؤں تک 4 گنا بڑے ہوتے ہیں. یہ انسان کی ریشو ہے بڑھنے کی, گروتھ کی. یہ جنرل آئیڈیا ہے, بیماری ہو جائے تو اس میں فرق پڑ جائے گا. برین پھر بڑھتا رہتا ہے. برین خدا نے اپنی ساری جتنی بھی لیاقت تھی خدا کی, اس خدا تعالی نے بہترین کریشن اگر کچھ کی ہے تو وہ ہیومن برین ہے. ہیومن برین کو سمجھنے کے لیے ہماری طاقت نہیں ہے, 300 बिलियन सेल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनमें से हम 5% भी यूज नहीं करते। दुनिया का बहुत बड़ा कोई एरुडाइट अकल वाला होगा, बहुत ब्रेनी होगा, वाइज होगा, तो 10% सेल्स उसके यूज होते हैं। अब ये जो ब्रेन खुदा ने बनाया वो स्टेबल नहीं है, ब्रेन के इर्द गिर्द पानी है, खिले ठोके हुए या स्क्रू से वो टाइट नहीं। हम सिर ऐसा करते हैं तो वो यूं डोलता है, ऐसा करते हैं तो वो जूं डोलता है, वो ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है, सो जाते हैं तो ऊपर का हिस्सा ऊपर रहता है, फ्लोट होता है। कुरान शरीफ में एक इशारा है कि खुदा का जो तख्त है वो पानी पर है, तो ये समुन्दर इतना बहुत पानी है तो यहां तो तख्त नजर नहीं आता, लेकिन ये एक इशारा है खुदा ताला का कुरान के अंदर कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो जगह के जहां इंटेलिजेंस रहती है, ह्यूमन ब्रेन की वो लॉबी जो अपर ब्रेन के अंदर फ्रंट में होता है जहां अक्ल रहती है, उस अक्ल का जो सेंटर है वो खुदा के रहने की जगह है और वो जगह रूह के रहने की है। हमारा जीव हमारे हार्ट में रहता है, लेकिन हमारी जो रूह है वो हमारी अक्ल के अंदर, जहां इंटेलेक्चुअल साइड होती है इंसान के ब्रेन की, वो इंटेलेक्ट में रहता है। ये खुदा का अर्श है जो पानी में फ्लोट होता है। ये जो ब्रेन है ये स्टेबल नहीं होता, इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल है, सख्त मुश्किल है। और यही बात हमेशा हम अपनी जमात के अंदर उन लोगों से के जो इबादत करते हैं, सुबह की इबादत में जाते हैं, वो लोग शिकायतें करते हैं मिशनरियों के पास तो ठीक, लेकिन इमाम तक ये बातें गई हैं कि या मौला या हाजिर इमाम, बैतुल ख्याल में हमारा मन स्थिर नहीं रहता, डावा डोल रहता है। खुदा ने इसमें हिकमत रखी है, अगर मन के अंदर स्टेबिलिटी आ जावे सबको तो हर इंसान को खुदा ताला का नूर मिल जाए, लेकिन खुदा इस तरह अपना नूर सबको नहीं देता। नबियों के दर्जे तक पहुंचने के लिए जिस इबादत की जरूरत है उसके अंदर ये बिल्कुल डेफिनेट नेसेसरी है कि इंसान का जो माइंड है वो स्टेबल हो जाए। ब्रेन भले फ्लोट करता होवे लेकिन माइंड स्टेबल हो जाए, और माइंड को स्टेबल करने के लिए ब्रेन की स्टेबिलिटी यानी ब्रेन भी हिले चुले नहीं। इसीलिए हमको सुबह की इबादत में बिल्कुल स्थिर, अनमूव्ड, एब्सोल्युटली रॉक की तरह सॉलिड बैठने के लिए हुक्म होता है कि इस तरह बैठो कि तुम्हारे बदन का बाल भी हिले नहीं। जब ही ब्रेन का सब्सटेंस स्टेबल हो जाएगा तो इजी हो जाएगा कि हम अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कर सके। मगर इंसान का जो माइंड है उसको काबू करना मुश्किल है। आपने कभी मरकुरी देखा? बच्चे स्कूल के अंदर जब साइंस सीखते हैं और खसूसी तौर पे जब केमिस्ट्री या फिजिक्स के कोर्सेज लेते हैं तो उसको मरकुरी के साथ पारा पड़ता है। मरकुरी है ना, वो हिलता रहता है। आप एक टेबल के ऊपर के जो टेबल नहीं हिलता उसके ऊपर किसी छोटे से प्लेट में मरकुरी रख दो, बिल्कुल टेबल हिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मरकुरी हिल रहा है। वो इसलिए हिल रहा है कि जमीन फिर रही है, और वो जमीन की इस माइन्यूटेस्ट मूवमेंट को वो पिकअप कर रहा है। तो इंसान का जो माइंड है वो मरकुरी की तरह है। कितने अच्छे तरीके से पीर ने हमको ये गिनन का ये पाठ सुनाया कि काया कुपो मन कस्तूरी। हमारी ये जो काया है ये एक कुपा है। कुपा कहते हैं कोई बर्तन को, एक कंटेनर, एक प्याला ले लो, इसके अंदर जो मन है वो कस्तूरी की तरह है। मन यानी माइंड, कस्तूरी एक पर्टिकुलर हरण है, उसको कस्तूरा कहते हैं हिंदी जबान के अंदर, और वो मोस्टली पहाड़ों में रहता है। उसका साइज इम्पाला जितना होता है, इम्पाला माने गाय का बछड़ा होवे, तीन चार महीने का इस साइज का ये कस्तूरा हरण होता है। इसकी राइट साइड के अंदर किडनी के पास एक पिंग पोंग का जो बॉल होता है, टेबल टेनिस का जो बॉल है, इस साइज का एक बॉल इसके राइट किडनी के पास होता है और उसमें से खुशबू निकलती है। इस हरण को मार के ये जो नाफा है ये बॉल निकाला जाता है। इसके ऊपर चमड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट बॉल होते हैं, बाल होते हैं। इसको जब ये काटते हैं तो अंदर से लगभग आधे अंश से पौने अंश जितनी, कभी कभी एक अंश जितनी कस्तूरी निकलती है। कस्तूरी को इंग्लिश में मस्क कहते हैं, MUSK। कस्तूरी में खुदा ने बड़े गुण रखे हैं, खुदा ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं। यह कस्तूरा हरण, इसको अपने ही अंदर से खुशबू निकलती है तो इस खुशबू के अंदर वो मस्त हो जाता है, जैसे किसी आदमी को शराब पिलाई होवे और इस मस्ती में वो भागता है। वो ये मालूम करना चाहता है कि मुझको ये चीज कहां से मिल रही, मगर उसे पता नहीं लगता। जब ये कस्तूरी को खोलते हैं तो पेट्रोल की तरह वो उड़ जाती है हवा में, डिजोल्व हो जाती है। उसको इसलिए बहुत टाइट बॉटल्स या चीजों के अंदर रखते हैं। अगर उंगली को ऐसा टच करके कोई 25-30 बरस का जवान जो चाट लेवे, 5 मिनट के अंदर उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो जाएगा, कस्तूरी इतनी गर्म है। सिर्फ चाट लेवे उंगली के साथ तो 5 मिनट में नाक में से फवारे निकलेंगे खून के और उसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। यह कस्तूरी बड़ी दवाओं में काम आती है, खासतौर पे ब्रेन की दवाओं में काम आती है। जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसके बदन में अशक्ति रहती है यानी ताकत नहीं है, तो उसको बाज चीजों के अंदर कस्तूरी मिला के देते हैं। मिसाल के तौर पे दूध को गर्म करके ऐसा ही एक ये जो मैच बॉक्स में जो स्टिक होती है, इस स्टिक के ऊपर आवे इतना दूध में मिक्स करके उसको पिलाते हैं, उसके बदन में गर्मी आ जाती है। बाज दफा सर्दी की वजह से मरता हुआ इंसान कस्तूरी इतनी लेने से जीता हो जाता है। कस्तूरी आज दुनिया में अगर प्योर फॉर्म में मिले तो मेरा ख्याल है कम से कम $300 से $400 उसके एक ग्राम के होंगे। तो फिर कहते हैं कस्तूरी ऐसी है कि वो हवा में उड़ जाती है। काया कुपो मन छे कस्तूरी, तुम्हारा मन कस्तूरी की तरह है, वो उड़ जाएगा। उसको टाइट बॉटल के अंदर रखो, तेने सतपंथ नु ढाकन दीजिए। तुम्हारे मन को काबू करने के लिए कि वो उड़ ना जाए, मजहब का उसको लिड लगाओ टाइट करके कि वो उड़ ना जाए। हमारे मन इधर उधर भमते घूमते रहते हैं, कई किस्म के ख्याल आते हैं। बाज दफा इंसान, मोमन इंसान अगर वो ट्रैक के ऊपर से निकल जाएगा तो वो मन की वजह से। मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने फरमाया कि तुम्हारा मन है वो एक चंचल घोड़े की तरह है, तुम उसके ऊपर सवार हो और उसकी जो लगाम है वो ईमान है तुम्हारा। मौला कहते हैं कि तुम इस चंचल घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हो, बहरे रहमत में यह फरमान है, सामने से तुम्हारा कोई दोस्त मिला और तुमने घोड़े को खड़ा किया, उसके साथ बातें करने लगे। बातें करते करते अगर तुम्हारी लगाम जरा ढीली पड़ जाएगी तो घोड़ा तो भागने लगेगा, तो तुम गिर पड़ोगे। इसलिए अपने मन को, मन के घोड़े को ईमान की लगाम से काबू रखो ताकि तुम्हारे ख्यालात इधर उधर न जाएं। ईमान के लिए बहुत मजबूत चीज यह है कि हम खुदावन आलमीन के हुजूर में ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहें। और अगर ईमान मजबूत नहीं होगा तो मन का ये घोड़ा हाथ से निकल जाएगा और हमको किसी खड्ड में फेंक देगा। मन के इस घोड़े को काबू करना बहुत जरूरी है। دنیاوی زندگی کے لیے بھی، روحانی زندگی کے لیے بھی۔ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کا من ایمان کے حساب کی کمزوری کی وجہ سے بھٹکتا رہتا ہے، کیا یہ مذہب سچا ہے، کیا یہ حاضر امام سچا ہے، اندرونی طور پہ سچا مانتے ہوئے بھی ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ٹیمپٹیشن ہم کو پکڑ لیتی ہے۔ ٹیمپٹیشن کا مطلب آکرشن۔ روز جماعت خانے تو جاتے ہیں، چلو آج گھومنے چلے جائیں، جماعت خانے نہیں جاتے، یہ ٹیمپٹیشن ہے۔ ہم تو روز جماعت خانے جاتے ہیں، آج ہم کو کام پڑ گیا، تھوڑے لیزی ہو گئے، آج ٹی وی دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، یہ ٹیمپٹیشن ہے۔ من ویک ہو گیا، من ہاتھ میں سے جا رہا ہے، اس لیے ہم اپنے کیے ہوئے وعدے اور پرومس، جس کو ہم اپنے مذہب کے اندر حضر امام کی بیعت کہتے ہیں، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ اس طرح پھر ہم کھڈ میں گر جاتے ہیں، تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مذہب مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اسماعیلی جو ہیں، ہمارا یہ طریقہ اسماعیلی مذہب اسلام دین کے اندر روحانی مذہب ہے۔ اسلام کے اندر 73 سیکشنز ہیں، ان میں یہ ایک ہی ایسا سیکشن ہے کہ جس کے اندر حضر امام ہر وقت موجود ہے۔ باقی کچھ صوفی سیکٹس ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مرشد نہیں۔ ہمارے پاس ہر حالت میں مرشد موجود ہے، جو ہم کو ہماری زندگی کے حساب سے کیا کرنا چاہیے وہ بتاتا رہتا ہے، آہستہ 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 ڈھیل چھوڑتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری مشکلیں بڑھتی جاتی ہیں، تیسے تیسے حضرت امام کی بخششیں بڑھتی جاتی ہیں۔ رسول اکرم نے ایک حدیث فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں، آج میری زندگی کے اندر جو تمہیں دیا گیا ہے شریعت اور مذہب، اگر تم نے 90% اس کے اوپر عمل کیا اور 10% عمل نہیں کیا تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن تم بخشے نہیں جاؤ گے، 90% کرنے پر بھی تم نہیں بخشے جاؤ گے۔ مگر ایک ایسا زمانہ آئے گا، نبی فرمایا، کہ تم خالی 10% عمل کرو گے، 90% تمہارے پاس عمل کی طاقت نہیں ہوگی تو بھی تم بخشے جاؤ گے۔ وہ زمانہ کہ 90% کرنے پر بھی بخشے نہیں جائیں، اور ایک یہ زمانہ کہ خالی 10% کریں گے تو بخشے جائیں گے۔ یہ جو تفاوت ہے، یہ انسان کے انوائرنمنٹ، انسان کا جو چیلنج ہے اس کی زندگی کے اندر، آہستہ آہستہ زمانہ بگڑتا گیا، گناہ بڑھتے گئے، انسان کی طاقت کمزور ہوتی گئی، خدا کی رحمتیں بڑھتی گئیں۔ آج یہ زمانہ ہے کہ 90% ہم نہیں کرتے، ارے 10% بھی کریں گے نا تو بھی بخشے جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے من کی حالت۔ حضر امام کینیڈا، ادھر نیو یارک بوسٹن سوری نیو یارک ہیوسٹن شکاگو لاس اینجلس گئے، سب جگہ مولا نے جو ینگسٹر سے اسٹوڈینٹس ان کو کہا، میں جانتا ہوں ہر روز جماعت خانے تم نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ بہت دفعہ شام کو تمہاری کلاسز ہوتی ہیں، اس وقت جب تمہاری کلاس چل رہی ہے دعا کا ٹائم ہو گیا، مولا کہتے تم میرے کو یاد کر لو، اس میں ایک سیکنڈ لگے گا۔ ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں ایون اے سپلٹ سیکنڈ، اے فریکشن آف اے سیکنڈ، مجھے یاد کر لو، یعنی تم نے میرے کو ٹیلی فون کر دیا کہ میں بعد میں تمہارے کو دوسرا ٹیلی فون کروں گا۔ مولا فرمایا جب تمہاری کلاس ختم ہو جائے اور تمہیں ٹائم ملے پھر تم دعا پڑھ لو، لیکن دعا کے وقت مجھے یاد کر لو۔ یہ صاحب نے ہمارے لیے ایک وہ فیسلٹی کر دی، نبی کے زمانے کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ اس وقت تو وضو کر کے وہ نماز یا پریئر جو اس زمانے کے اندر رائج تھی وہ کرنی ہی پڑتی تھی، اگر تم 10% بھی بھول کرو گے تو مارے جاؤ گے، نبی فرمایا، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ کبھی خالی 10% کرو گے نہ تو بھی بخشے جاؤ گے۔ خدا کی رحمت بے حساب ہے۔ میں بہت دفعہ وعظوں میں ریپیٹ کر کے کہا کرتا ہوں کہ خدا کی رحمت آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ مجھے کوئی بہانہ ملتا ہے اترنے کے لیے۔ خدا بہانے ڈھونڈتا ہے رحمت کرنے کے لیے، اس کو بہانہ دینا چاہیے۔ ہمارا من بھٹکتا ہے دنیا کے دکھوں میں، دنیا کی پرابلمز کے اندر یا دنیا کی ٹیمپٹیشن کے اندر ہمارا جو من بھٹکتا ہے دین دارو، اس کو ست پنتھ کے ڈھکنے سے بند کرو۔ नहीं तो कस्तूरी की तरह आपकी रूहानी और मेंटल हालत जो है ना वो उड़ जाएगी। मुझे बहुत अफसोस है, 20 बरस हुए हमारी जमात कनाडा अमेरिका में बस रही है। मैं इसके बहुत पहले यहां आया था जब यहां सिर्फ एक ही इस्माइली था, सारी कनाडा में एक ही इस्माइली था। कॉर्नवॉल में, क्यूबेक के अंदर एक जगह है कॉर्नवॉल, वहां एक ही इस्माइली था। मैं ये बात करता हूं आज से 30-35 बरस पहले की। लेकिन गए 20 बरस हुए हमारी जमात इधर आई, हजर इमाम ने एक बहुत बड़ा भेद रखा है कनाडा में न अमेरिका में जमात को बसाने के लिए। यह फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्री के अंदर आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी हजार बरस की हिस्ट्री में यह पहला वक्त हुआ कि हमारी जमात किसी डेवलप्ड कंट्री में आके रही, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप की चीज जगह है। इसमें इमाम का कुछ मकसद है। कनाडा हम आए नहीं है, हमको कनाडा में लाया गया है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, इमाम ने हमें दौरवानी दी इसलिए हम कनाडा आए, और इधर आने का कुछ मकसद है। हमने अभी तक वो मकसद समझने की कोशिश नहीं की। हमको एक खास मकसद के लिए एक मिशन दे के इस मुल्क में भेजा गया है। अगर हम इस मिशन के अंदर नाकाम हो जाएं, फेल हो जाएं, और हमारी जो ड्यूटी है उसकी छोड़ के हम दूसरी चीजों के अंदर पड़ जाएं, तो हमारा ये मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए कभी हम अपनी असल हालत को समझ सकते हैं कि इर्द गिर्द के जो एनवायरमेंट और सर्कमस्टांसेस हैं या इधर का एटमॉस्फियर है उसकी टेम्पटेशन में हमें नहीं आना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा राजा था, वो राजा भी था, बहुत बड़ा आबिद भी था। उसके पास बहुत से लोग अपने बच्चों को सीखने के लिए भेजते थे। वो अपने राजपाट का काम पूरा करके एक साधु की जिंदगी गुजारता था। उस राजा का नाम था जनक, जो सीता का बाप था, राम की वाइफ सीता का बाप था राजा जनक। बड़ा इबादत वाला था, राज भी चलाता था और राज के काम काजों से टाइम निकाल के साधु की जिंदगी गुजारता था और रिलीजन टीच करता था। उसके पास एक राजा ने अपने लड़के को, जिसका नाम सुखदेव था, उसको भेजा। दोस्त का लड़का था, अपने महल में रखा, उसको इबादत सिखानी है, रूहानियत सिखानी है, योग सिखाना है। राजा होने पर भी वो योगी था, ये चीज जाहिर करती है दुनिया में ऐसे और भी बहुत से राजा थे कि जो राजा भी थे मगर योगी भी थे, आबिद भी थे। इस किस्म के बहुत से वाकयात बने हैं, इस्लाम के अंदर भी बने हैं। अब्राहम बिन अदम जो था वो बलख का बादशाह था और वो इबादत भी करता था, टीचिंग भी करता था, लेकिन एक खास पॉइंट के ऊपर आके फिर उसने राज छोड़ दिया और फकीरी ले ली। ये वही इब्राहिम बिन अदम है कि जो इस्लाम की बहुत बड़ी बड़ी सूफी किताबों के अंदर इज्जत मान से याद किया जाता है। सुखदेव को घर पे रखा, खाना पीना, कपड़ा लत्ना, उठना बैठना, डिसिप्लिन वगैरह, मैनर सब उसको सिखाए। इंसान एक ब्यूटीफुल क्रिएचर है, ये इंसान है जिसके अंदर मैनर्स, अच्छाइयां, तरीका, डिसिप्लिन जो हमारी रूह के ऊपर असर करती हैं। हमारे वडील, हमारे बुजुर्ग छोटी उम्र से बच्चों को जो मैनर्स सिखाते हैं वो मैनर्स सिर्फ सोसाइटी के लिए ही नहीं है, बल्कि वो मैनर्स जो हैं वो इंसान की रूहानी ताकत के लिए भी हैं। उसकी रूहानी अजमत बढ़ती है। बड़ों का मान रखो, इज्जत करो, ادب سے بولو، ڈسپلن رکھو، ریسپیکٹفل بنو، حلیم بنو، ہمبل بنو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مینر سکھاتی ہیں۔ رسول اکرم ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، 8-10 آدمی راؤنڈ بیٹھے تھے ایک بڑے پلیٹ کے سامنے، کسی آدمی کو چھینک آئی تو آم چھینک کر کے اس نے چھینک ماری تو اس کے منہ اور ناک میں سے بہت سی تھوک کے ڈراپس نکلے۔ رسول اللہ نے کھانا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں بھی ناک یا منہ میں سے چھینٹے نکل کے پڑے ہوں گے۔ رسول اکرم فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بہت مینر فل ہوتا ہے، اے مسلمانوں جب یہ چھینک مارو تو کوئی کپڑا جلدی سے نہیں مل سکے تو اپنا ہاتھ اونڈا اپنے منہ کے سامنے رکھ لو تاکہ تمہاری چھینک کے جو منہ ناک میں سے چھینٹے نکلے وہ دوسرے کے اوپر نہیں پڑے۔ کتنی اچھی مینر کی بات ہے، مینرز انسان میں ہیں، جانوروں میں نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم نے ہم کو اس قسم کی مینر فل بہت سی باتیں سکھائی ہیں۔ ایک اور بات آپ کو سنا دوں، ایک اور کسی جگہ مقام کے اوپر رسول کھانا کھا رہے تھے، اس دن پلاؤ بنایا گیا تھا، تو جو گھر کا مالک تھا، جو ہوسٹ تھا، اس نے بیچ میں بہت بڑا تھالا تھا، سینٹر کے اندر سارا پلاؤ ڈال دیا اور اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے نبی کے سامنے اس نے رکھی، کیونکہ وہ گیسٹ آف آنر ہے، اور بھی بہت سے لوگ تھے، تو اس نے اسی پلاؤ کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ایسا بھاگ کر کے سب کے سامنے تھوڑا تھوڑا چاول رکھ دیے، بوٹیاں بھی تھیں۔ نبی کریم کے سامنے ایک ایسا آدمی تھا جو گنوار کی طرح، گنوار یعنی illiterate، جس کو عقل کم تھی مگر تھا یوزفل آدمی، اس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بوٹیاں تو نبی کے سامنے ہیں، تو ایسا لمبا ہو گیا، ہاتھ مارا اور نبی کے سامنے سے ایک دو بوٹیاں کھینچ لیں۔ رسول اکرم اس کو اسکانس دیکھتے رہے، یعنی کارنر آنکھ سے دیکھتے رہے، تو جو گھر دھنی تھا اس نے اس کو منع کیا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، کھانے کے مینرز میں یہ ایک مینر ہے کہ تمہارے سامنے جو رکھا جائے اس میں سے کھاؤ، دوسروں کے لقمے میں ہاتھ مت ڈالو۔ ایسی بہت سی چیزیں رسول نے ہمیں سکھائی ہیں۔ انسان کی کوالٹیز کے اندر اچھے مینرز آتے ہیں جو انسان کو ڈسپلنڈ بناتے ہیں، اور یہ انسان میں جو مینرز ہیں، فزیکل یا مینٹل مینرز جو ہیں، وہ انسان کے اندر ڈسپلن پیدا کرتے ہیں، اور یہ ڈسپلن مینرز بٹوین فزیکل سائڈ اینڈ مینٹل سائڈ ہے، لیکن جو ڈسپلن ہے وہ بٹوین مائنڈ اینڈ سول ہے۔ ہماری بیت الخیال کی عبادت میں ہماری زندگی کا جو ڈسپلن ہے وہ بہت کام آتا ہے، ہمیں مذہب ڈسپلنڈ بناتا ہے۔ یہ جو من ہے وہ گھومتا ہے، اس لیے انسان دکھوں میں پڑتا ہے۔ تو سکھ دیو کو ایک آدھ دو مہینے رکھا، روز کھاتے وقت اس کو ٹریننگ دے دے۔ اس نے اپنے منسٹر کو حکم کیا کہ فلانے ٹائم پہ دیوالی آ رہی ہے، ایک آدھ مہینے کی دیری تھی، اس دیوالی کے اوپر خوب سیلیبریشن کرو، زور شور سے ایکسٹرا سیلیبریشن کروائی گئی، سارا گاؤں سجایا گیا، سارے شہر کے اندر جگہ جگہ راجا کی طرف سے فری کھانا دیا گیا، کہیں پکوان پک رہے ہیں، کہیں تلا جا رہا ہے، کہیں مٹھائیاں ہو رہی ہیں، کہیں ناچ مجرا ہو رہا ہے، کہیں گانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے اس زمانے کے اندر جو انسان کے مزے اور سواد کے لیے، خوشی کے لیے چیزیں تھیں، خوب بنائی گئیں۔ آدھی رات کے قریب سکھ دیو کو اٹھایا، یعنی بیٹھا ہوا تھا، سویا نہیں تھا، بیٹا ادھر آؤ، ایسا دو ہاتھ کرو۔ اس نے دونوں ہاتھ ساتھ ملائے، راجا جنک نے ایک تھالی یعنی پلیٹ رکھی کہ جس کے دونوں کنارے اونچے تھے، اس کو تیل سے بھر دیا، اتنا تیل بھرا کہ بالکل ہم انگلش میں کہتے ہیں نا فل ٹو دی برم، کہ اور اگر ایک چمچہ بھی ڈالا جائے تو بہ جاتا، بالکل بھر دیا اور چاروں طرف ہاتھ پھرایا کہ تیل کہیں بہا تو نہیں لیکن سائڈ اس کی ڈرائی تھی. سکھدیو بیٹا جاؤ گاؤں گھوم کے آؤ, شہر گھوم کے آؤ, لیکن دیکھو یہ جو تیل ہے نا یہ گرے نہیں, تیل گرنے نہ پائے. شہر جاؤ گھوم کے آؤ, دو سپاہی دیے کہ آگے اور پیچھے چلے تاکہ لوگ اس کو دھکا نہ مارے. یہ سپاہی رستہ کرتے گئے, سکھدیو کے دو ہاتھوں کے اوپر تیل سے بھری ہوئی یہ پلیٹ پڑی ہے, اس کی نظریں ادھر ہیں, 100% اس کا مائنڈ تیل میں ہے, چلا جا رہا ہے. ادھر تبلا بج رہا ہے, گانے ہو رہے ہیں, ادھر خوشبو آ رہی ہے, پکوان پک رہے ہیں, مٹھائیاں پڑی ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں. اس نے نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سنا, سارا شہر گھوم کے واپس آیا. راجا جنک انتظار کرتے تھے, دیکھا ہاتھ پھرایا سائڈ میں کہ تیل گرا, واللہ تیل نہیں گرا تھا, سائڈ ڈرائی تھی. تھالی اٹھا کے رکھی, اس کو کلیجے سے لگایا, سکھدیو تیری ٹریننگ پوری ہو گئی, بیٹھو. گاؤں میں کیا دیکھا کہتے مہاراج مجھے نہیں پتا. ارے ادھر تو گہما گہمی تھی, تجھے معلوم نہیں؟ سپاہیوں کو بولا اب اس کو واپس لے جاؤ. اب جو یہ واپس گیا تو یہ جاؤ جلالی دیکھ کے, یہ دھما چوکڑی, یہ ہنگامہ دیکھ کے وہ حیران آ گیا جو اس نے پہلے دیکھا ہی نہیں. یہ تھی ڈسپلن کی چیز, کنسنٹریشن ڈسپلن ہے, مائنڈ کو قابو ڈسپلن سے کیا جاتا ہے. اور جب تک مائنڈ قابو نہیں ہوتا نہ ہمیں دنیا کی سکسس ملتی ہے نہ روحانی سکسس ملتی ہے. کایا چھپو من کستوری تین ست پنتھ نو ڈھاکن دیجے. کبو کبو ایسا انسان ویک ہے, نبیوں کی طرح تو کامل نہیں, کبو کبو ایسا وائے جو ویسے تو نام صاحب کا لیجے. کبھی کبھی ہمارا دل بے ایمان ہو جاتا ہے, داواں ڈول ہو جاتا ہے, رستے سے اتر جاتا ہے. کبھی کبھی روز جماعت خانے جاتے ہیں, 10-20 برس کے بعد کبھی دنیا کی کوئی تکلیف آ گئی تو جماعت خانہ چھوٹ گیا, ذرا سی تنگی آ گئی تو دسوند بند ہو گئی, ایسی کوئی اور مصیبت آ گئی تو حضر امام کے اوپر اٹیک ہو گئے, یہ کیسا مولا ہے. ایسے ہزاروں قسم کے طریقے سے ہمارا من بھٹک جاتا ہے اور ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو بھی جاوے, انسان ہے ہوتا ہے, مولا کو یاد کرو, نام صاحب کا لو. اگر مشکل آ گئی, دل کے اندر فرسٹریشن ہو گئی, دل کے اندر گھبراہٹ ہو گئی, ہوتی ہے, مائنڈ کا تھپیڑا بہت خراب چیز ہے. بعض دفعہ کھانا کھانے سے اور بعض دفعہ دنیا کی تکلیف سے انسان کا مائنڈ جو ہے نا انسٹیبل ہو جاتا ہے, نروس سسٹم جو ہے گرم ہو کے تارے گرم ہو جاتی ہیں. جس طرح گاڑی کا انجن اگر برابر چلتا ہے, چل رہا ہے, لیکن کبھی پانی کی کمی یا ہوا کی کمی کی وجہ سے اگر انجن بہت گرم ہو گیا تو گاڑی کو سٹاپ کر دو, نہیں تو انجن پھٹ جائے گا. اسی طرح سے انسان کو دنیا کے بہت سی پرابلمز میں, بہت سے دکھوں کی وجہ سے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے. آج ہماری اس دنیا کے اندر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 20 برس سے ہماری جماعت ادھر آئی ہے, اس 20 برس کے اندر ہماری جماعت میں بہت سے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, بلکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ گئے 10 برس کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, ہماری فرسٹریشن, ہماری مینٹل کنڈیشن خراب ہو رہی ہے, مجھارا ہوتا ہے, دل گھبراتا ہے, ایک قسم کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ یا تو اس آدمی کی مینٹل کنڈیشن, فزیکل کنڈیشن کوئی بیماری کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے یا اس کو کوئی روحانی پرابلمز آ گئی. ایک لڑکی نے شادی کی, دونوں نے محبت سے شادی کی, لو میرج ہوئی, 6-8 مہینے بہت اچھی طرح سے چلے, آہستہ آہستہ فرکشن پیدا ہوئی اور یہ فرکشن بڑھتی گئی. لڑکی کمزور ہے, مرد طاقت والا ہے، کبھی کبھی عمدہ بھی ہوتا ہے، عورت بہت چالاک اور ہوشیار ہوتی ہے، مرد بدھو ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر کنٹرول کر جاتی ہے. اب وہ بدھو گھبراتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں جاؤں. لیکن موسٹلی عورتیں اس تاج میں آ جاتی ہیں تو وہ پھر منجھارا ہوتا ہے، ڈپریشن ہو گئی، من گھبراتا ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، مگر روحانیت کمزور ہو گئی، اس کی وجہ ہی ہے. یہ مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ ہماری روحانی سائیڈ ویک ہو جانے سے وہ ایسی چیزیں انسان کو پیدا ہوتی ہیں. یہ بہت ہی ضروری ہے دیندارو ہمارے لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکھ شانتی رہے. اور مجھے افسوس ہے یہ کہنے سے، اور میں حق بات کہا کرتا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں چھپاتا نہیں ہوں. ہماری جو فیملی لائف ہے کینیڈا کے اندر، پرٹیکولرلی کینیڈا کی بات کرتا ہوں، یہ اثر سٹیٹس میں بھی ہے. سٹیٹس میں آج 34,000 اسماعیلی ہیں، کینیڈا کے اندر 46,000 اسماعیلیز ہیں. ہم اثر 80,000-81,000 نارتھ امریکہ کے اندر ہماری جماعت ہے، روز انکریز ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دکھ بڑھ رہے ہیں، ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے. میاں بیوی میں جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت کا سٹینڈرڈ ہماری جماعت میں نارتھ امریکہ میں گھٹ رہا ہے. اس کی وجہ سے کنٹینیوسلی 24 گھنٹے ہمارے نروس سسٹم کے اوپر ایک قسم کا پتھر پڑا ہے. وائف ہسبینڈ کا جو جھگڑا ہے وہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. وہ ہماری مینٹل سسٹم کو، ہمارے نروس سسٹم کو اپسٹ کر دیتی ہے، اور یہ چیزیں ہماری روحانیت، ہماری روحانی لائف کے اوپر اثر کرتی ہیں. یہ فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. ہم اسماعیلی ہیں، اسماعیلی مذہب کے اندر ہم کو جو سکھایا گیا ہے ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے. یہ ہمارے ارد گرد جو لوگ، یہ کینیڈینز یا امریکنز کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے اندر یہ موسٹلی کرسچنز ہیں، لیکن ہارڈلی 5% پریکٹسنگ کرسچن ہیں، باقی تو ناستک بے حساب ہیں ان کے اندر. ان کا مذہب بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میاں بیوی شادی کرتے ہیں، جس طرح شادی کے وقت وہ بولتے ہیں کہ آئی ڈو، یعنی میں اس کے ساتھ محبت پیار سے رہوں گا، وہ کہتی ہے رہوں گی. کرسچینٹی کے اندر، کیتھولسزم کے اندر، کہ جو کرسچینٹی کی اوریجنل فارم ہے، ان کے اندر ڈیورس نہیں ہے، سپریشن بھی نہیں ہے. وہ جو شادی کرتے ہیں تو زندگی بھر کی شادی ہوتی ہے. اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہے، لیکن اسلام نے ایک سیفٹی والو رکھا ہے اور وہ ہے ڈیورس، سیفٹی والو. رسول اللہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کو ڈیورس پسند نہیں، لیکن کسی خاص وجہ سے ایکسپشنل کیس کے اندر ڈیورس کی ضرورت ہوتی ہے. مگر پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اور رسول کو یہ پسند نہیں، اور ہماری جماعت میں ڈیورس بڑھ رہے ہیں، ہماری جماعت میں ڈیورس بڑھ رہے ہیں، میاں بیوی کی فرکشن بڑھ رہی ہے، ساس سسر کی فرکشن بڑھ رہی ہے، باپ بیٹے کی فرکشن بڑھ رہی ہے، بھائی بھائی کی فرکشن بڑھ رہی ہے، ہماری فیملی لائف جو ہے اپسٹ ہو رہی ہے. ایسی کنڈیشن کے اندر ہم اپنی روحانی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے دیندارو. روحانی ڈیولپمنٹ تو ایک طرف رہی، ہم اچھی طرح سے آرام کے ساتھ، شانتی کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزار سکتے. اپنی فیملی کو ٹھیک کرو، اپنی فیملی کو اور اپنی فیملی لائف کو ٹھیک کرو. ان کرسچنوں کے اندر، جیسا میں نے آپ کو ابھی عرض کی، جو ہمارے آجو باجو میں رہتے ہیں، ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے اندر موسٹلی ایتھسٹ ہیں، نام کرسچن ہیں، کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں چھٹیوں کے لیے، مذہبی نظر سے نہیں. ان میں ہر سنڈے کو چرچ میں جانے والے بہت تھوڑے ہیں. اب ان کے اندر وہ چیز، وہ سڑا ہوا حصہ کہ جن کو میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے کہا کہ وہ ایتھسٹ ہیں، ان کے اندر ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے جو ہمارے اندر بھی آ رہی ہے. میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں جماعت میں اور پرٹیکولرلی ینگسٹرز کو یہ کہنے کے لیے کہ ان لوگوں کے اندر میرج کے بغیر لڑکے لڑکیاں ساتھ رہتے ہیں, نہ نکاح پڑھایا نہ سول میرج ہوئی, نہ چرچ میں گئے اور نہ وہ گورنمنٹ کے سول آفس میں جا کے سائن کر کے آئے. ان کو کہتے ہیں کامن لا میرج. ان کے بچے ہوتے ہیں جو اسلام کی نظر میں حرام زادے ہیں, اس کے پتہ ہی نہیں. اتنا ہی نہیں, دو دو تین تین لڑکیاں دو دو تین تین لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کس باپ کا ہے. یہ کنڈیشن آج کینیڈین سوسائٹی میں بڑھتی جاتی ہے. مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے. میں گھومتا رہتا ہوں, ساری زندگی گھومتا رہا ہوں, ابھی بھی میں پھرتا رہتا ہوں. میرے پاس بہت سے ٹیلی فون بھی آتے ہیں, خط بھی آتے ہیں, مجھے لوگ ملنے آتے ہیں. میں جماعت کا نوکر ہوں, میں جماعت کا غلام ہوں, میں آپ کی خدمت کے لیے ہی دنیا میں آیا ہوں, میں انٹرٹین کرتا ہوں. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں میرے اوپر ایک دکھ کا سپاٹ رہ جاتا ہے. وہ دکھ میرا نہیں, ان کو دکھی دیکھ کے میں دکھی ہوتا ہوں. اگر میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے روحانی بھائی بہنوں کو دکھی دینداروں, کئی دفعہ میرے پاس ایسے لوگ آ کے جب چلے جاتے ہیں نا تو میں 10-15 منٹ تک بیٹھے بیٹھے میں آنکھوں میں سے آنسو نکال لیتا ہوں. میری اس میں جان بوجھ کے نہیں, میرے آنسو نکل آتے ہیں. ہماری قوم کی حالت بگڑ رہی ہے. مولا نے ہم کو اس لیے ادھر نہیں بھیجا کہ ہم ان لوگوں کی کاپی کریں. ہماری قوم میں ڈرگ آ گئی ہے, ہماری قوم میں کامن لا میرج آ گیا, ہماری قوم میں ڈیورسز بڑھ رہے ہیں, ہماری قوم کے اندر کیا کہوں ایسی چیزیں بھی آ گئیں کہ جو کہہ نہیں سکتا. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے اوپر یہ اثر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے, اس لیے ہم کانشس نہیں ہیں اپنے وعدے کے اوپر جو مولا نے ہمارے سے وعدہ لیا ہوا, یعنی بیعت لی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم بالکل اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. ہم جماعت خانے آتے ہیں, تھوڑے آدمی ہیں کہ جو بہت سنسیئرلی آتے ہیں, موسٹلی آتے ہیں بس, سمجھ کے نہیں آتے. کوئی کسی کو ملنے آتا ہے, وہ کوئی ادھر آ کے بیٹھتے ہیں جماعت خانے کے اندر, میری نظریں چاروں طرف گھومتی ہوتی ہیں. کوئی سجدہ کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, دعا پڑی جا رہی ہے, سجدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جماعت خانے میں ہے نہیں. بدن بیٹھا ہے لیکن اس کا مائنڈ باہر گھوم رہا ہے, اس کو پتا ہی نہیں لگتا کہ سجدہ آ گیا. کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ شاد و دیدار کا پنجا بھول جاتے ہیں. پڑھ رہے ہیں دعا, گھر چھوڑ کے جماعت خانے آئے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی دعا کے اندر بھی حاضر نہیں. یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے, ہماری ساری زندگی کی چیزیں سوچنی چاہیے, ہماری فیملی لائف, اسی طرح سے ہمارا جو بزنس ہے, ہماری روزی کمانے کا طریقہ ہے, وہ چیز بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ جماعت کے اندر اس وقت میری بہت سی باتیں سن کے آپ میں سے بہت سے آدمیوں کے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی ہے. میں اسی وائبریشنز فیل کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو کچھ چیز نے ٹچ کیا ہے. عبادت کرو, بندگی کرو, ہم انسان ہیں. میں نے شروعات سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم طاقتور نہیں ہیں لیکن کسی جگہ سے ہمیں انرجی ملنی چاہیے. جب انسان ویک ہو جاتا ہے فزیکلی 40-50 برس کی مڈل ایج میں, تو اس کو ایکسٹرا وٹامنز کی ضرورت پڑتی ہے. جوانی کے اندر کھانا کھانے سے ہماری جو باڈی ہے وہ ڈیرائیو کرتی ہے یا ڈیڈیوس کرتی ہے تمام کھانے میں سے انرجی کو. لیکن ہم جیسے بڑھتے ہیں 40-50 برس کی درمیان, ہمارے اسٹومک کے اندر اور ہمارے لیور کے ایسڈز کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہم کو میٹابولزم دے سکے کہ جو 10 برس پہلے تھی. اس لیے ہم کو ایکسٹرا وائٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آدمی کو ایکسٹرا وائٹامنس کی اور ایسی چیزوں کی, ایسی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن کی طاقت, گرمی قائم رہے. جیسا میں نے آپ کو کستوری کا ذکر کیا, اسی طرح سے امبر. امبر ایک فش ہے جو سمندر میں سے نکلتی ہے. جب یہ فش مر جاتی ہے, جیلی کی فارم میں ہوتی ہے, یہ مر جاتی ہے تو پانی اس کو باہر پھینک لیتا ہے اور کنارے کے اوپر شور کے اوپر آ جاتا ہے. یہ موسٹلی مڈل ایسٹ میں بہت ہوتا ہے. تو پھر لوگ اس کو جا کے اٹھا لاتے ہیں, اور جب یہ سوکھ جاتا ہے نا تو یہ تھوڑا سا چکنا لیکن ہارڈ سٹف ہے, ذرا چکنا ہوتا ہے, ایسا سمجھ لو کہ مڈ کی شکل میں ہوتا ہے لیکن ہارڈ ہوتا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے لوگ اس کو کھاتے ہیں. یہ ایک اعلیٰ درجے کی ٹونک ہے, امبر بہت اچھی ٹونک ہے, اسپیشلی اوور 65-70 ایئرس کی ایج میں اس کا یوز ہوئے تو آدمی کے بدن کی طاقت رہتی ہے. خدا نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں. امبر کھانے کا طریقہ, چنے کے دانے جتنا یہ امبر لے کے کاوے کی چھوٹی پیالی, جیسے کہ نیاز کی پیالی کی سائز ہے, پیالی کو ذرا گرم کر کے یہ ایک چنے کے دانے جتنی باٹم میں رکھ دو, گرم کرو گے تو یہ چپک جائے گا, چوٹ جائے گا. کھانا کھانے کے بعد دو دفعہ صبح یا شام, پرٹیکولرلی ونٹر کے اندر, اور اگر گرمی ہے تو گرمی میں اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے, اس پیالی میں کاوا ڈالو, گرم گرم بوائلنگ کاوا ڈالو, تھوڑی دیر پڑا رہنے دو, اس کی گرمی کم ہو جائے, یہ کاوا تھوڑا تھوڑا پیو. امبر کا بہت مائنیوٹ مائکروسکوپک بھاگ اس کے اندر مکس ہو جائے گا. اس کو دھونا کبھی نہیں, اسی طرح سے ڈھک کے رکھ دو, دوسرے دن پھر اسی میں کاوا ڈالنا. کاوا اس لیے, دودھ ڈال سکتے ہو لیکن دودھ کے اندر جو بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے باس آئے گی, کاوا ڈالو. اور چائے بھی بگڑ جاتی ہے, کاوا بہت دیر تک نہیں بگڑتا. تو اس طرح سے اگر امبر پیا جائے, کستوری پی جائے, کیسر پیا جائے تو یہ ٹونک انسان کو اولڈ ایج میں کام آتی ہے, اس سے مائنڈ بھی الرٹ رہتا ہے. میں یہ دنیا کی چیزیں داخلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. دینداروں, اسی طرح سے ہماری ویک روحانیت کے لیے بھی امبر ہے, کستوری ہے, کیسر ہے کہ جس کو ہمیں کھانا چاہیے. اور یہ امبر کستوری کیسر روحانی حالت میں کیا ہے؟ تسبیحاں, مولا کا ذکر, مولا کی یاد, یہ آپ کی بوڑھی روح کو طاقتور بنا دے گی. سارا دن کسی نہ کسی نام سے اپنے مولا کو یاد کرتے رہو. خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ گئی, گھبراؤ مت. گھبرانے سے, دکھ اٹھانے سے, ہائے ہو کرنے سے پرابلم بھاگے گی نہیں, وہ آپ کو ویک بنا دے گی. اس لیے ہمت رکھو, جیسا ہی کوئی پرابلم آوے سب سے پہلے الحمدللہ کہو, شکر ہے خدا کا کہ اس سے بڑی پرابلم نہیں آئی, نہیں تو خدا چاہتا تو اس سے بڑی پرابلم دے سکتا تھا. لیکن جس طرح سے ماں ہے وہ بہت سی کھانے پینے کو نرم کر کے بچے کو کھلاتی ہے, وہ پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا ہم کو بہت پیار کرتا ہے. جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سامنے کوئی دکھ یا پرابلم آتی ہے تو وہ اپنی رحمت اس میں مکس کر کے اس کو ہلکا کر دیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جب بھی کوئی پرابلم آ جائے تو کہو شکر الحمدللہ, یعنی اس سے زیادہ خراب بات نہیں بنی. اب پھر بیٹھ کے پہلے نکالو استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کی 40 دانے کی ایک تسبیح نکالو, کیونکہ کوئی مصیبت اللہ کہتا ہے نہیں ایسی ہے کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں, میں نے کچھ بھول کی ہے اس کی وجہ سے مجھے دکھ آیا ہے. تو استغفر اللہ پہلے توبہ مانگ لو, اس کے بعد پھر ایک یالی کی تسبیح نکالو اور مدد مانگو. اگر آپ یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ 40 دن کا کورس کرنا, 10-20 دن کے بعد آپ کی مصیبت دور ہو جائے تو بھی 40 دن پورے کرنا. یہ نارمل کنڈیشن کے اندر پرابلمز دور کرنے کے لیے یہ امبر کی طرح, کستوری کی طرح یہ نسخہ بہت کام آتا ہے. اس سے روحانی طاقت بھی بڑھتی ہے, مائنڈ میں پیس رہتا ہے. عبادت کرو, مولا کو یاد کرو, اس کا ذکر کرو جو ست پنتھ کے ڈھکنے کی طرح ہے. میں ایک لاسٹ پارٹ بولتا ہوں, اپنی آواز بند کرتا ہوں. ذکر جاگو بندگی مانگو, اے کرو ذکر الہی, खरी दसोंद, यहां दसोंदी नहीं है, दसोंद है। खरी दसोंद गत न मिला, हाजिर बैठा साईं रे तेरा सोना भलेरा नहीं। जिक्र करो, जागो, ये मेरे जागने से मतलब, या पीर के गिनान में जागने का मतलब मन को जगाओ, जिक्र करो, बंदगी करो, दसवंत दो, जमात के मेले में हाजिरी दो, तो वो साईं मौला तुम्हारे सामने हाजिर है। सुखी आबाद रहो, मौला आपके दुख तकलीफें मुश्किलें मुसीबतें दूर करे, तमाम बलाएं दफा दूर करे, आपकी नेक मुरादें पूरी करे, आपकी नेक दुआएं कबूल करे, आपको बख्शीशें देवे रहमतें देवे, आपके ऊपर बरकतें उतारे नवाजिशें देवे, मौला आपकी दुआओं को कबूल करे, फरमान बरदार मोमन बनावे, हकीकती समझ देवे, बदियों से गुनाहों से नाफरमानी से दूर रखे, शैतान के फरेब से बचा के रखे, मौला आपके ऊपर आपकी आल औलाद के ऊपर हमेशा राजी होवे, मौला आपको मजहब के अंदर ज्यादा मजबूत करे, मौला आपको रूहानी ताकत देवे, जहरबातुल दीदार नसीब करे। ऐसा